بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق کی تازہ ترین صورتحال. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، جیسا کہ آپ خبروں میں مسلسل ملاحظہ فرما رہے ہیں، گزشتہ برس جون کے مہینے سے عراق پر جس وقت سے داعش دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس کے بعض شہروں پر قبضہ کیا، اس وقت سے اب تک عراق کے بڑے حصے میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اور سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ دہشت گردوں نے عراق ایک خود مختار ایک آزاد ملک پر حملہ کیا، اور وہ بھی علاقے کی بعض عرب حکومتوں کی حمایت اور پشت پناہی سے. موصل جو صوبہ نینوا کا شہر ہے وہاں پر اس نے قبضہ کیا، اس کے بعد آس پاس کے دیگر جو شمالی علاقے تھے اس پر قبضہ کیا. اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد داعش نے جس طرح سے مجرمانہ اور وحشیانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا، ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے سننے اور سوچنے کے بعد ہر بیدار ضمیر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ داعش کے حملے کے بعد سے اب تک 30 لاکھ سے زائد عراقی شہری اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، جبکہ 82 لاکھ عراقی شہریوں کو داعش کے ان حملوں کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا ہے. دوسری طرف عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے یکے بعد دیگر دہشت گردوں پر کاری ضربیں لگانا شروع کیے ہیں. صلاح الدین میں بڑے علاقے کو اس نے آزاد کرایا، تکریت پر ظاہر اپنا کنٹرول دوبارہ بحال کیا، اور صوبہ علمبار کے بہت سے علاقوں کو داعش کے قبضوں سے آزاد کرایا. لیکن ان شکستوں کے بعد داعش دہشت گردوں نے عراقی عوام سے انتقام لینے کے لیے دوسرے اور انتہائی وحشیانہ راستوں کا انتخاب کیا. اور آپ مسلسل ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر جب دیالہ کے بنی سادہ کے علاقے میں لوگ عید کی خریداریوں میں مصروف تھے، تو داعش دہشت گردوں نے انتہائی ہولناک اور خطرناک اور خوفناک بم کا دھماکہ کر کے کم سے کم 130 بے گناہ شہریوں کو شہید کر دیا، جن میں خواتین اور بچے سبھی شامل تھے. اور عراق کے دارالحکومت بغداد میں آئے دن داعش کے دہشت گردوں کی طرف سے خوفناک بم دھماکے ہونے، جس میں ہر روز درجنوں کی تعداد میں لوگ جاں بحق اور مارے جا رہے ہیں. بہرحال، جیسا کہ آج کے خطبہ نماز جمعہ میں کربلا میں عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے نمائندے عبد المہدی کربلائی نے کہا کہ چونکہ داعش اور ان کے سرپرستوں کو عراقی عوام، عراقی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے ہاتھوں مسلسل ناکامیوں اور شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس لیے داعش اب اس کا بدلہ بے گناہ عراقی شہریوں سے لے رہا ہے. لیکن داعش کو بہرحال ایک نہ ایک دن عراق سے، بلکہ بہت جلد عراق سے نکلنا ہوگا اور عراق میں امن قائم ہوگا، اور یہ سب کچھ عراقی فوج اور عراقی عوام کے ہی ہاتھوں انجام پائے گا. اس درمیان امریکہ کے وزیر جنگ نے عراق کا دورہ کیا ہے، جس پر عراق کے مختلف حلقوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. عراق کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے عراقی وزیر جنگ کے دورہ بغداد پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی حکام باضابطہ یا غیر اعلانیہ دورہ کر کے نہ صرف یہ کہ عراق کی جو صورتحال اس میں بہتری میں کوئی مدد نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کے بیانات سے عراق میں جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف وہ مزید طولانی ہو رہی ہے. دوسری طرف البدر تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ اصل فتنہ جو کھڑا کیا ہے عراق میں وہ امریکیوں نے ہی کھڑا کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف عراق میں دہشت گردوں کا قلعہ قمع کرنے کا دعویٰ امریکہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف دہشت گرد گروہ مسلسل دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے رہے ہیں. آخر ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو اگر امریکہ روکنا چاہتا ہے تو اب تک روکنے میں کیوں ناکام رہا؟ اس قسم کے اور سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. تو پہلے ملاحظہ فرمائیے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ.
عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان صوبہ الانبار میں داعش کے ٹھکانوں کی جانب مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور انہوں نے صوبے کے مرکزی شہر رمادی میں دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ الانبار کی آزادی کے لیے شروع کیے جانے والے اس فوجی آپریشن میں عراق کے اہل سنت قبائل کے مسلح جنگجو بھی عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں کے ساتھ شریک ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق عراقی فوج، عوامی رضاکار فورس اور قبائلی لشکر کی مشارکت سے شروع کیے جانے والے اس آپریشن کے دوران رمادی کے علاقے میں واقع اسٹریٹجک اہمیت کی حامل الانبار یونیورسٹی کو دہشت گرد گروہ داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمسی نے اپنے حالیہ دورہ عراق کے دوران صوبہ الانبار میں داعش کے خلاف عراقی سیکیورٹی فورس کا مشترکہ آپریشن روکنے کا مطالبہ کیا ہے، جسے عراقی حکام نے مسترد کر دیا ہے۔ عراق کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ امن و امان کی بحالی تک مسلح افواج کی کارروائی جاری رہے گی۔ خالد العبیدی نے مغربی الانبار کے الہبانیہ فوجی چھاؤنی کے معائنے کے موقع پر کہا کہ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس الانبار صوبے کی آزادی کے پہلے مرحلے میں کامیاب رہی ہے اور رمادی شہر تک پیش قدمی کر چکی ہے۔ خالد العبیدی نے صوبہ الانبار میں ہونے والی کارروائی میں کسی بھی قسم کی تاخیر کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورس رمادی شہر کے دروازوں تک پہنچ چکی ہے اور دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ عراقی حکام کی جانب سے امریکی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر غیر اعلانیہ دورے پر بغداد پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے عراقی حکام سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم حیدر علی بادی نے امریکی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات میں واضح کر دیا ہے کہ عراق کی مسلح افواج نے داعش کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور رمادی شہر کو دہشت گردوں سے بہت جلد آزاد کرا لیا جائے گا۔ ادھر عراقی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور دفاع سے متعلق کمیشن کے سربراہ حاکم الزاملی نے امریکی وزیر دفاع کے دورہ عراق پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے دورے سے عراق کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ داعش کے خلاف عالمی اتحاد کی قیادت کا دعویٰ کرتا ہے اور جب بھی عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان داعش کے خلاف فیصلہ کن حملے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، امریکی حکام مختلف بہانوں سے اس معاملے میں مداخلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ خطے کے تیل کے ذخائر پر تسلط اور صہیونی حکومت کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے عراق کو تقسیم اور داعش کے خلاف جنگ کو طول دینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی قیادت میں قائم نام نہاد عالمی اتحاد عراق اور شام میں داعش، جبہۃ النصرہ اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی انجام نہیں دیتا، اور اگر کبھی کوئی کارروائی کی بھی جاتی ہے تو وہ اس قدر محدود ہوتی ہے جس کا مقصد داعش کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔
ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امریکی وزیر جنگ کے دورے بغداد پر عراق کے مختلف حلقوں نے برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس قسم کے دورے سے نہ صرف یہ کہ عراق کے بحران کو مدد کرنے میں کوئی مدد نہیں ملتی بلکہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف وہ طولانی تر ہوتی جا رہی، اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے امریکی فوج کے سربراہ مارٹن ڈیمسی نے بیان دیا کہ صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے خلاف عراق کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جو مشترکہ کارروائی اسے روک دیا جانا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ بیان مختلف قسم کے سوالات ذہنوں میں جنم دیتا ہے کہ آخر کیوں امریکی حکام جب بھی عراقی عوام یا عراقی فوج یا عراق کی عوامی رضاکار فورس دہشت گردوں کے خلاف پیش قدمی کرتی ہے تو اس قسم کے بیان دیتی ہے، نہ صرف بیان بلکہ یوں کہا جائے عملی میدان میں بھی امریکہ کی مخالفت سامنے آئی ہے، اور بارہا ایسا عراق کے اعلی حکام نے کہا ہے اور بیان دیا ہے اور ثبوت و شواہد پیش کیے کہ جب عراقی فوج پیش قدمی کرتی ہے دہشت گردوں کے خلاف تو دیکھا یہ گیا ہے کہ داعش کے زیر قبضہ علاقوں میں نامعلوم طیاروں اور نامعلوم ہیلی کاپٹروں جو کہ ظاہر ہے کہ امریکیوں کے ہی ہوتے ہیں ان کی طرف سے اسلحوں کی کھیپ گرائی جاتی ہے، انہیں ہتھیار فراہم کیا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں عراقی فوج کی پیش قدمی بہرحال جس سے تیزی سے جاری رہتی ہے وہ کند اور سست پڑ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ عراق کے تعلق سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے اور دوہرا رویہ اپنائے ہوئے، ایک طرف تو وہ یہ نعرہ اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عراق میں دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف ہے اور اس کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے، اس کے لیے اس نے ایک عالمی اتحاد بھی نام نہاد تشکیل دیا، لیکن اب تک جو صورتحال ہے اس سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ عراق کے تعلق سے اور یوں کہا جائے مجموعی طور پر دہشت گردی کے تعلق سے امریکہ کا رویہ پوری طرح سے دوغلا اور دوہرے معیار پر مبنی رہا ہے. ہمارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے غالباً لندن اسٹوڈیو سے, اور اسلام آباد سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہے اور کراچی سے بھی. تو بہرحال ہم اس وقت چلتے ہیں پہلے لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب مشرف حسینی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مشرف حسینی صاحب, سب سے پہلے تو میں جو بات کرنا چاہوں گا عراق کے تناظر میں, یہ کہ پچھلے دنوں خاص طور پر جو یہ ہفتہ گزرا ہے عید الفطر سے لے کے اب تک, اس میں دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہیں اور داعش کے ذریعے بے گناہ شہریوں کو بم دھماکوں اور خودکش حملوں سے نشانہ بنائے جانے کی جو کاروائیاں, اس میں کافی تیزی آئی ہے. دیالہ کے علاقہ بنی سعدہ ہو یا عراق کا کیپٹل بغداد ہو, آئے دن مسلسل بم دھماکے ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ داعش اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور نام نہاد مسلم حکومتیں بھی ان کی حمایت کرتی ہیں, تو یہ کیسے مسلمان ہیں اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کا عنوان اور نام دے رکھا ہے؟ کیوں جو اکابرین قوم و ملت اور عالم اسلام کی جو مائدین ہیں وہ داعش کے اس قسم کے اقدامات کی کھل کر اور واضح طور پر یا میدان میں آ کر مخالفت کیوں نہیں کرتے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نظر میں اگر آپ شروع سے ان کی کاروائیاں دیکھیں, طریقہ کار دیکھیں, تو ان کا بنیاد اور اساس دہشت پھیلانا ہے, لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہے, خوف و ہراس پھیلا کر اپنے مقاصد کا حصول ان کا شیوا ہے, اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں. اور ابھی صرف یہ نہیں ہے کہ دھماکے وغیرہ کر کے یہ خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوف زدہ کر کے اپنے اس, کیونکہ مغربی اور دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوف جو ہے وہ محبت کے جذبات کو پیدا کرتا ہے, یا کم از کم مخالفت ختم کر دیتا ہے. خوف کی وجہ سے لوگ مخالفت کرنی چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس نظریے کو لے کر سامنے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ بم دھماکے کرنا خفیہ طریقے سے جہاں پہ لوگوں کا اظہار نہ ہو, البتہ میدان میں بھی لڑ رہے ہیں, جس طرح کہ آپ موصل کے علاقے میں دیکھ لیں یا فلوجہ کے علاقے میں یا مثال رمادی کے پاس انہوں نے جو قبضہ وغیرہ کیا ہے یہاں پر عراق میں, اور اسی طرح سے اپنا سیریا کے مختلف, شام کے مختلف مقامات کو بھی انہوں نے کیا ہے. دو فیلڈز میں یہ لڑ رہے ہیں, اور میں کہتے ہیں کہ اس کو کمزور اور وہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بہت بڑی ایک جنگ ہے اور بہت بڑا ایک میدان ہے, چھوٹا میدان نہیں ہے. عراق میں ہے, یہ آپ کے سیریا میں ہے, یمن میں ہے, اس کے علاوہ کہیں اور کہیں لیبیا میں لڑ رہے ہیں یہ لوگ, الجزائر میں یہ لوگ کاروائیاں کر رہے ہیں, نائجیریا میں یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. یہ ان کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے حقیقی معاملوں میں اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے اور جس نے کامیابی حاصل کی ان کے مقابلے میں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری اسلامی نے ان کے مقابلے میں وہ کامیابی حاصل کی ہے. اور ایک ان مدد سے سب سے بہترین کام جو انہوں نے کیا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک عوامی فورس جو ہے نا وہ ان کے سامنے تشکیل دی ہے, جو کہ خود ان کا مقابلہ کری, بلکہ بصورت دوسری طرف سے اگر بات کریں کہ لوگ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں مداخلت کے بغیر, کسی بیرونی ملک کی فوج یا ان کی عملی مداخلت کے بغیر. لیکن ان کے پاس چونکہ کمزوری ہے, ان کے پاس چونکہ عملی طور پہ یہ لوگ کچھ کام نہیں کر پا رہے, بیرون ملک سے جو ان کی بیش بہا کھیپ ہے, اتنا اسلحہ ان کے پاس ہے کہ اگر یہ لڑتے رہیں اور ان کو اسلحے کی کھیپ بند بھی ہو جائے تو یہ کافی عرصے تک لڑائی کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور یہ دہشت گردانہ کاروائیاں کر سکتے ہیں. اور ناممکن ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف, کسی ملک کے خلاف, کسی حکومت کے خلاف, کسی ریاست کے خلاف یہ لوگ بیرونی مدد کے بغیر لڑ سکیں, اور بیرونی مدد میں ہر چیز شامل ہے. جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ غلطی سے طیارے یہاں پہ اسلحے بھی گرا دیتے ہیں, غلطی سے ان کو ٹریننگ بھی دے دیتے ہیں, اور سالانہ انہوں نے 5,000-10,000 کے قریب لوگ بھی تیار کرنے ہیں, وہ مختلف ممالک میں, جارڈن, ٹرکی وغیرہ کے سارے نام ان کے بیچ میں آ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان اقدامات کو کر رہے ہیں کہ وہ اچھے مخالفین حکومت سیریا کے تیار کرنا چاہتے ہیں, جن کی کوئی سر پیر نہیں, جن کا کوئی کنٹرول نہیں. وہ جب اچھے تیار ہوتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے وہ جا کر آخر کار انہی کے حوالے ہو جاتے ہیں اور وہ داعش وغیرہ کے ہی کام انجام دے رہے ہیں, مختلف ناموں سے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر ان کو سیٹلائٹ کی وہ اطلاعات وغیرہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی حوالے سے وہ فراہم ہوتی ہیں, ورنہ اس کے بغیر ان کا لڑنا ناممکن ہے. لیکن اب جس اچھے انداز میں عراق میں اور سیریا میں ان کے خلاف ایک منظم قسم کا کام ہو رہا ہے, یہ جو اربن وارفیئر تھی, جو شہری جنگیں تھیں, اس میں پہلی مرتبہ فوجوں کو ٹرین کیا گیا, کیونکہ فوجیں جن ممالک کی بھی فوجیں ہوتی ہیں وہ میدان جنگ کی جنگ تو لڑ سکتی ہیں, لیکن شہری جنگ بالکل ٹوٹلی الگ ہے میدانی جنگ سے. اور اس دفعہ جو تجربہ حاصل کیا ہے سیریا کی آرمی نے اور وہاں پہ لڑنے والی دیگر قوتوں نے، اسی طرح عراق کی فوج نے اور رضاکار فورس نے، میرے خیال میں کہ ابھی ان کا خاتمہ ہمیں بہت وہ نظر آئے جس طریقے سے یہ فورسز اس وقت شرنک ہو رہی ہیں اور بنیاد ان کی سیریا اور عراق میں ہے، اور اگر عراق میں جس طرح رمادی کا ایکشن ہونے والا ہے اور موصل کے اوپر بھی تیاری ہوئی ہوئی ہے، یہ تمام معاملات اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو تخریبی کاروائیاں بم دھماکے وغیرہ شہروں میں کر رہے ہیں، یہ ایک قسم کے ان کو وہ خوف و ہراس جس وقت ان پہ طاری ہے کہ وہ میدان میں مار کھا جائیں گے تو وہ توجہ دوسری طرف کرنے کے لیے شہروں میں بم دھماکے کرنا اور اس قسم کی کاروائیاں کرنا تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے اور حکومت زیادہ تیزی سے اس طرف متوجہ نہ ہو کہ وہ رمادی میں اور موصل کے علاقوں میں کاروائیاں کر سکے، کیونکہ تکریت کے جب فتح ہوئی تھی لوگ انتظار میں تھے کہ موصل پہ کاروائی ہوگی، پھر انہوں نے رمادی اور فلوجہ کے علاقوں کو ایکٹیویٹ کیا، زیادہ اس کی پر توجہ دی، لیکن ابھی جو ہے نا نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ دھماکے خاص طور پہ اس موقع پر عید کے موقع پر اور اس کے آس پاس جو کیے جا رہے ہیں یہ ان کے خوف و ہراس کی علامت ہے، اور ویسے بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ کہ یہ لوگ مطلب بارڈر پار بھی کر رہے ہیں، دوسرے علاقوں میں بھی نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر کردوں کا، اہل سنت والوں کا اور مکتب تشیعوں کے پیروکاروں کا اکٹھے کاروائیاں کرنا یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور میرے خیال میں اس میں کافی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، باوجود اس کے کہ ان کو غیر ملکی پناہ حاصل ہے، غیر ملکی اسلحے ان غلطی سے پھینکے جا رہے ہیں، ٹریننگ وہاں سے ملی ہے، مینجمنٹ سکلز اور ان کے آرگنائزیشنل سکلز وغیرہ وہاں سے ان کو تربیت یافتہ ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان تک وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، اور اس وقت مطلب اصل چیز جو ہے جو ایران کا تسلط بنتا جا رہا ہے، مضبوطی بنتی جا رہی ہے، اس سے لوگ خوفزدہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں، مضبوط کر دیں تاکہ مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہیں، ان کا اگر اسلام سے تعلق ہوتا تو اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ مسلمانوں کے آپس کی جنگ جو ہے وہ کمزور کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ ان کا اسلام سے عملی طور پر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اسلام کے اصولوں پر ضرب لگتی ہو۔
جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ مشرف حسین صاحب۔
غیر ملکی جو ایران کے طاقت بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہیں، ان کے پاس اس وقت چارہ نہیں کہ وہ یہ کریں، اور جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں میرے خیال میں۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو، یہاں پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیاستدان اور مذہبی اسکالر جناب قاضی احمد نورانی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ قاضی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے داعش کے خلاف ایک عالمی اتحاد نام نہاد بنایا ہے اور اس کا مقصد داعش کو تباہ کرنا ہے، ایک طرف جب عراقی فوج اور عراقی عوام مشترکہ کارروائی کر کے پیش قدمی کرتے ہیں تو امریکی فوج کے سربراہ کہتے ہیں کہ کارروائی روک دی جائے، دوسری طرف یہی عراقی عوام یا عوامی رضاکار فورس جب ان کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف پیش قدمی کرتے ہیں تو یہ امریکہ کہتا ہے کہ یہ عراقی عوام کی جو فورس ہے یہ دہشت گرد فورس ہے، یعنی دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے کیا دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟
اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا کی نئی تقسیم کو اپنے حق میں قابل عمل بنانے مصروف ہیں۔ امریکہ نے اپنے عزائم کے خاطر فی الوقت آدھی دنیا کو جنگ میں جھونک رکھا ہے، اور اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو اسلحہ سازی کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اسلحہ دنیا میں انسانوں کے بے جا قتل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جس وقت احمد نژاد ایران کے صدر تھے، کینیڈا میں ہونے والی ایک تقریب میں اسرائیلی سفیر نے کہا تھا کہ ایرانی فوجی صلاحیت پر نگاہ رکھی جائے اور مذاکرات نہیں بلکہ پابندیاں لگائی جائیں۔ اس کے فوراً بعد اپریل 2010 میں نیو یارک میں چھوٹی بڑی طاقتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک شریک تھے۔ اس اجلاس میں تجاویز آئیں کہ ایران پر پابندیاں لگائی جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عراق اور شام کے حوالے سے وہاں گفتگو کی گئی۔ 19 اکتوبر 2010 میں امریکہ اور اسرائیل کے اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات اور ڈائیلاگ کے نام پر مسلم ممالک کے خلاف حکمت عملی طے کی گئی، اور اس میں اسرائیل کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ کہ مسلم ممالک کو کمزور کرنے کے لیے وہاں ایسی قوتیں پروان چڑھائی جائیں جن کے اوپر لیبل اسلامی ہو، جن کے نام اسلامی ہوں، ایسے لوگ تیار کیے جائیں جن کے چہرے مہرے مسلمانوں سے ملتے ہوئے ہوں لیکن وہ اصل میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کریں، اور اندرون خانہ ان کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ جب ہم چاہیں ان کو مختلف خطوں میں پروان چڑھا کر ان کے ذریعے ہم مسلمانوں کا قتل عام کروائیں۔ اس کے فوراً بعد 29 اکتوبر 2010 کو اسرائیل نے بڑی اہم جنگی مشقیں کی اور بظاہر یہ کہا کہ ہم اپنی روایتی مشقیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوت کا اظہار کیا اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ ہم اس بات پر بار بار عوام کی توجہ دلاتے رہے ہیں، ہم بار بار مختلف مقامات سے بات اٹھاتے رہے ہیں کہ داعش کا وجود اصل میں اسرائیل کی ایما پر ہے، امریکہ کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، امریکہ ہرگز نہیں چاہتا کہ عراق میں، شام میں اور مصر میں، دیگر ممالک اسلامیہ میں امن قائم ہو۔ جن ممالک کے پاس فوجی قوت موجود تھی ان کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار دیا۔ امریکہ نے سب سے پہلے تو عراق کو بارود کا ڈھیر بنا کر اسے خالی کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے باوجود بھی اس کی نگاہیں وہاں تیل کے ذخائر پر ہیں۔ داعش کی موجودہ کارروائیاں یہ بتاتی ہیں کہ داعش کو مکمل امریکی اور اسرائیلی سپورٹ حاصل ہے، وہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اپنے اوپر اسلامی لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، مسلمانوں کے شہروں میں بربادیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کے آثار مٹاتے ہیں، شاعر اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو مکمل طور پر امریکہ، اسرائیل اور ان کے دیگر حواریوں کی مدد حاصل ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ دونوں کام وہ عراق میں بھی انجام دے رہے ہیں، شام میں بھی انجام دے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ عراق اور شام میں ان سے کام لیا جا رہا ہے بلکہ ان کو دیگر ممالک کے اندر بھی مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر یہ آئی کہ داعش نے لیبیا میں جاسوسوں کو صلیب پہ لٹکا دیا، اس کے بعد ایک خبر یہ آئی کہ داعش جو ہے وہ یورپ کے قلب میں پہنچ چکا ہے، بوسنیا میں اس کے افراد پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد ایک خبر یہ آئی کہ سنگیانگ کے جو پستہ حال مسلمان ہیں ان کو براستہ ترکی نکال کر وہاں پہنچایا جا رہا ہے اور داعش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری خبریں جو اے ایف پی اور دیگر ادارے جو ریلیز کرتے ہیں انہیں کون دیتا ہے؟ ان خبروں کو عام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے داعش کو ایک طاقت بنا کر پیش کیا جائے، ایک مسلمہ حقیقت بنا کر پیش کیا جائے، اور لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایسا گروہ جو پروان چڑھ رہا ہے، جو بہت آگے بڑھ رہا ہے، آج اس نے فروجہ میں قبضہ کر لیا، آج تقریر سے پیچھے ہٹاتا تو جناب امبار کے فلاں حصے میں پہنچ گیا، لیکن اصل میں وہ ایک دہشت گرد گروہ ہے جس کا مقصد مسلمانوں کی تقسیم در تقسیم ہے، اور اسی تقسیم کے ذریعے وہ مسلمان ممالک کو کمزور کر رہا ہے۔
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد، جہاں پر رابطے میں پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار محترمہ مہرین جہانگیز صاحبہ۔ السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی مہرین صاحبہ، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی محترمہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسا کہ ابھی ہمارے دونوں مہمانوں نے کہا، ظاہر ہے کہ سبھی جو سیاسی حالات سے باخبر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عراق یا شام یا علاقے کی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے بدامنی پھیلائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ عراق کے بارے میں امریکہ کا بیان کوئی ڈھکا چھپا نہیں، جو بائیڈن ظاہر ہے کہ وہ اس منصوبے کے بانی ہیں اور انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا کہ عراق کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ داعش کی جو لعنت وہاں پر پروان چڑھائی گئی ہے عراق کے اندر، اب اس کے ذریعے امریکہ نے عراق کو جو تقسیم کرنے کی سازش یا کوشش کی ہے، یہ سازش کتنی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
اس इस सवाल के जवाब में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि दाएश की कामयाबी या दाएश की नाकामी सिर्फ अमेरिका ही पर मुनहसर नहीं है या इसराइल की जो उसको सपोर्ट और मदद हासिल है उस पर मुनहसर नहीं है, बल्कि उस में हमें ईरान का रोल देखना होगा और ईरान का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस देखना होगा, जिससे इस वक्त ना सिर्फ अमरीका खौफजदा है और बल्कि इसराइल भी खौफजदा है। अब मैं आज ही कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी और उसमें कुछ बयानात थे, अमेरिका के अंदर मौजूद जो इराकी सफीर हैं लुकमान फायली, उन्होंने आज ही ये बयान दिया है कि और उसमें उन्होंने अमेरिका के ऊपर अपने गम गुस्से का इजहार किया है और साथ में ये भी कहा है कि ईरान ने हमारे लिए ओपन चेक पॉलिसी रखी है और हम जो भी चाहते हैं दाइश के खिलाफ उनसे जिस तरह की मदद चाहते हैं ईरान हमें उसी तरह की मदद जो है मुहैया करता है। इससे तो एक ये चीज़ वाजह हो जाती है कि इराकी हुकूमत की जो तमाम तर उम्मीदें हैं वो इस वक्त अमेरिका से ख़त्म हो चुकी हैं, और दूसरी हमें ये भी नज़र आता है कि ईरान वहाँ पे कितनी तेज़ी के साथ ना सिर्फ इराक के अंदर बल्कि सीरिया के अंदर, बहरैन के अंदर, यमन के अंदर उसका जो इन्फ्लुएंस है और उसका जो दायराकार है वो कितना वसी हो रहा है। दाइश की जो कामयाबी है, एक तरफ तो वेस्टर्न मीडिया उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है कि आज वो इस सूबे में हैं, वो ये कर रहे हैं, ये वो
मतलब मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ईरान के असर रसूख की बात की, तो ये बात बहरहाल यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत तलब है कि अगर ईरान का इन्फ्लुएंस या असर रसूख है तो फिक्री और नज़रियाती एतबार से है, और जहाँ तक इराक़ की बात है तो इराक़ के बारे में भी ईरान का भी यही कहना है और ख़ुद आला इराकी हुकाम का भी कहना है कि ईरान के फ़ौजी वहाँ पर मौजूद नहीं बल्कि फ़ौजी मुबसरीन हैं जो सलाह मशवरे और फ़ौजी मशवरे देते हैं एक। और जहाँ तक बहरीन की बात है तो बहरीन में ज़ाहिर है कि बहरीन के ताल्लुक़ से ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ह है, वो वहाँ के अवाम के जो जमहूरी हकूक़ हैं सिर्फ उनकी हमायत करता है, ना कि वहाँ पर उसका कोई अमली या अमल दखल है या इसी तरीके से शाम के ताल्लुक़ से या इलाके के दीगर ताल्लुक़ से। अगर असर व रसूख की बात होती तो सिर्फ ये कि ईरान की जो साम्राज मुखालिफ पॉलिसी है या ईरान के इस्लामी इनकलाब के जो अफकार और नज़रियात हैं वो ऑटोमेटिक तौर पर फितरी तौर पर जो है इलाके और बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में फैलते जा रहे हैं। जी, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें।
आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद भी ये था कि ये एक ऐसा ताल्लुक है जो एक माशरे का दूसरे माशरे के साथ है, और फिर जो ईरान का इस्लामी इंकलाब है और फिर उसके जो अगर आप आवाज़ उठाना और मज़लूमों की मदद करना वगैरह वगैरह है, तो मैं उसी हवाले से और उसी नुक्ते की बुनियाद पे मैं ये बात करती हूँ। लेकिन अब इराकी जो हुकाम हैं और उनकी जो तसल्ली है ईरान के साथ और फिर जो ईरान की वहाँ पे जो अवाम के अंदर जो बढ़ती हुई कहना चाहिए जो जो ईरान जो फेमस हो रहा है इस वक्त खित्ते में, ना सिर्फ अपनी इनकलाबी जो अफकार हैं उनकी वजह से, इसके अलावा अगर आप ये देखें कि दाइश जो है उसको इस वक्त एक मजबूत आइडियोलॉजी, एक मजबूत नज़रिया रोक सकता है, और वो इस वक्त खित्ते में सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास मौजूद है। ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अगर आप देखें, एक मजबूत, एक मुनज़्ज़म, एक निज़ाम और उसकी एक प्रैक्टिकल जो फॉर्म है वो आपको ईरान से मिलती है। चूँकि दाइश की जो हमें बुनियादें नज़र आती हैं वो जो वहाबीज़म है उसका जो पोलिटिकल फ़िलासफ़ी है हमें उसमें नज़र आती है, जिसका ना तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ है और ना ही
आपकी खिदमत में। चलते हैं एक बार फिर लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद है मुशर्रफ हुसैन साहब। मुशर्रफ साहब, आप देखें कि दाइश ने जो अभी एक सिलसिला शुरू कर रखा है जारियत जराइम और वशीगरी का, उसके तहत 180 से ज़ायद उसने सूबे नैनवा या यूं कहा जाए कि उसका जो मरकजी शहर है मुसल के करीब से बच्चों को अगवा कर लिया है, और इससे पहले भी वो मुसलसल वो बच्चों को अगवा करके अपने कैंपों में ले जाता है और उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करता है। आलमी इदारे इस किस्म के जो दहशतगर्दाना मंसूबे हैं दाइश के, उस पर आखिर क्यों हरकत में नहीं आते?
जी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहाँ एक तरफ तो बच्चों के हकूक़ का, ख़वातीन के हकूक़ का, लोगों के हकूक़ का, इंसानी हकूक़ की बात की जाती है, دوسری طرف جب ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بات بذات خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے پشت پر ان کی مرضی شامل نہیں ہے، بلکہ ان کی مرضی یہ ہے کہ داعش وغیرہ کی تقویت کی جائے. اگر ان دیکھا جائے تو صرف ایک مسئلہ کافی ہے کہ جوانوں کو قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کو منڈیوں میں لا کر بیچ رہے ہیں، اور اس کے بعد بچے ان کے انہی جو جن کو قتل کیا گیا ان کے بچوں کو یہ اغوا کر کے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو اپنا سپاہی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے اور کس حد تک یہ لوگ لینینسی برتیں گے اور آنکھیں بند کریں گے؟ لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی، اس کا دسواں حصہ کا بھی مسئلہ کسی اور ملک میں ہوتا جو ان کو پسند نہ تھا، تو انہوں نے پوری انٹرنیشنل کارروائی کر لینی تھی، سیکیورٹی کونسل بھی حرکت میں آ جانی تھی، اقوام متحدہ بھی حرکت میں آ جانی تھی، ورلڈ پاورز بھی حرکت میں آ جانی، ترقی یافتہ ممالک بھی حرکت میں آ جانے تھے، لیکن میڈیا بھی حرکت میں آ جانا تھا. یہ جتنا مغربی میڈیا ہے آپ کو نظر آتا کہ جناب دنیا کا کوہرام مچا دیتے، لیکن یہ ساری چیزیں مشترکہ طور پر جب داعش والے کر رہے ہیں، بچوں کو تخریب کاری کی تربیت دینا، ان کو بم دھماکوں میں، کتنے بچے جو ہے نا وہ مارے جا چکے ہیں ان بم دھماکوں میں، کن کے بچے تھے، ان کے والدین کیا تھے، ان کے والدین کو کس طرح قتل کیا گیا اور کس طریقے سے ان کو گھیرا گیا ہے، یہ پوچھنا سوالیہ نشان ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی داعش والوں کی تربیت کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ ممالک بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. اگر تخریب کار کے ساتھ کسی کا ایک لنک ثابت ہوتا ہے، کسی ملک کا اگر کہیں تخریب کاری کی کاروائی ہوتی ہے اور کسی ملک کا اسلحہ وہاں سے برآمد ہوتا ہے، تو وہ ملک بھی اس میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اور جہاں پر اتنی بڑی بڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، غلطی سے یا جان بوجھ کے، یا ان کو ٹریننگ دے رہے تو وہ کون سے ملک دے رہے ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں تو وہ کون سے ملک دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سارے ممالک اس میں ملوث پائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر سیدھا سیدھا یہ الزام آتا ہے کہ جو بچوں کے حقوق، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال سے 12 سال سے لے کر 14-15 سال تک کی عمر کے بچے، جن کے والدین مارے جا چکے ہیں، جن کو اٹھایا جا رہا ہے ان کی مرضی کے خلاف، ان کے والدین کی مرضی کے خلاف، دنیا کے کسی ملک کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے جس کو یہ لوگوں نے اگنور کر دیا اور جس کے اوپر خاموشی اختیار کر رہے ہیں. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا اپنی مرضی سے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب میڈیا اٹھتا ہے مغربی میڈیا سارے ایک ہی مرتبہ سارے سوال اٹھاتا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے، بالخصوص یہ ایٹمی معاہدہ جو گروپ 5+1 کے ساتھ ہوا ہے، اس کے اثرات ان چیزوں پر پڑیں گے. ان کے اثرات ان چیزوں پر اس لیے پڑیں گے کیونکہ مجبور ہیں. یہ ایٹمی مسئلہ ایران کا اور 5+1 کا یا ایٹامک انرجی کمیشن کا ان کے ساتھ نہیں تھا. یہ اصل مسئلہ تھا کہ ایران کے گھیرا تنگ کرنا تھا، تبھی اسرائیل اتنا شور کر رہا ہے آج کہ جی آپ نے ایٹمی معاہدہ کیوں کر لیا. وہ گھیرے سے ایران اپنے تدبر کے ساتھ، اپنے تحمل کے ساتھ، اپنے سب سے، اور اس کی پریشانی ایران کو ہے کہ اسرائیل کو ہے کہ ایران کیوں اس گھیرے سے نکلا ہے. تو جب یہ اس گھیرے سے نکلا ہے تو ظاہری بات ہے وہ قوتیں جو ایران کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کی گئی تھیں، ان کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے. کیونکہ مغربی ممالک، یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ انہوں نے ان مذاکرات کو صرف ایٹمی اسلحے تک محدود کر کے رکھ دیا، این پی ٹی کے مسئلے تک محدود کر کے رکھ دیا، ورنہ وہ اس کے ذریعے اور پتہ نہیں کتنی مراد حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اسرائیل اسی بات پہ برہم ہے کہ جو گھیرا ہم نے بنایا تھا ایران کے خلاف، اس کو مختلف جہاد سے نقصان پہنچانے کے لیے وہ صرف ایٹمی معاہدہ کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا. تو اس کے اثرات خطے میں بھی ظاہر ہوں گے. عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، یہ ان کے بم دھماکے کرنا، عورتوں کو کے ساتھ زیادتی کرنا، بچوں کے ساتھ، یہ برہمی کا ایک ثبوت ہے. لیکن یہ بچوں کے مسئلہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی کہ جو 10, 12, 14, 15 سال کے بچے اٹھائے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگز بھی ہیں. اسی طریقے سے تخریب کاری کے خلاف بھی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق جس طریقے سے کام بڑھ رہا ہے. لیکن میرے خیال میں کہ ابھی ان کے غیر ملکی جو ممالک ہیں ان کی بیکنگ جب ختم ہوگی تو میرے خیال میں اس غبارے میں سے بھی ہوا نکلنے کے
بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ
لیکن
بہت شکریہ سہی صاحب، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. ایک دو سوال اور کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں سے جو اس وقت پاکستان میں ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اگر وقت ملا تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. نورانی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جو مغربی میڈیا ہے اور علاقے کے بعد جو عرب ممالک ان کا جو میڈیا ہے، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ داعش والے عراق میں سنی مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، جبکہ اگر آپ نظر ڈالیں اور حقائق دیکھیں، اعداد و شمار دیکھیں، تو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے داعش کے حملے سے وہ عراق کے سنی مسلمانوں کو پہنچا ہے، شیعہ مسلمانوں کے مقابلے انہوں نے سب سے زیادہ قتل عام جو ہے وہ سنی مسلمانوں کو کیا، اور اگر آج الانبار صوبے میں داعش کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے عوامی رضاکار فورس کی، تو اس رضاکار فورس میں عراق کے شیعہ بھی شامل ہیں اور سنی قبائل بھی شامل ہیں. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ جی رابطہ منقطع ہو گیا. اگر مہرین جہانگیز صاحب
کو الانبار شہر
جی جی
الانبار کے شہر فلوجہ میں
جی جی
عوامی
جی فرمائیے دورانی صاحب. چلیں مہرین جہانگیر صاحبہ اگر آپ نے میرا سوال سنا تو اس کا جواب آپ سے چاہوں گا.
بہت سادہ سا جواب ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. آپ جتنا تقسیم کرتے ہو آپ اتنا ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ حکومت کرتے ہو. اگر یہ کہا جائے کہ داعش سے زیادہ نقصان جو ہے وہ شیعہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، تو اس سے شیعہ جو مسلمان ہیں ان کی طرف سے انفرادی طور پہ آپ کو ایک ریئیکشن نظر آئے گا، اور اگر یہ کہا جائے کہ داعش سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سنی مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ان کی طرف سے زیادہ نظر آئے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ سنی مسلمانوں کو ہی زیادہ نقصان اس سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا مقابلہ جو ہے وہ جو خوشائن بات ہے، جو بہت ایک پازیٹیو سائن ہے، جو جس سے لگتا ہے کہ نہیں عراق تقسیم نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس وقت شیعہ سنی دونوں جو مسلمانوں کے گروہ ہیں وہ مل کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہیں. اس سے نہ صرف یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ عراق میں جو لوگوں کے اندر جو نیشنل یونٹی ہے اس کا سینس ابھی تک موجود ہے، بلکہ ایک عراق ایک معاشرے کے طور پہ بھی اور ابھی زندہ ہے. اور اس کو اگر ہم زیادہ وسیع کر دیں تو آپ کو اس کا جو اثر ہے ہمیں پوری مسلم دنیا کے اوپر جو ہے نظر آئے گا. اور اگر تمام مسلمان ممالک، اگر تمام مسلمان حکمران اور اگر تمام مسلمان یہ سوچیں کہ داعش صرف شیعہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہے، اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اور جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کے خلاف ہے، اور اس کا مل کے مقابلہ کرنا چاہیے، تو اس کا اثر نہ صرف عراق کے اوپر، مشرق وسطیٰ کے اوپر، بلکہ تمام مسلم دنیا کے اوپر اس کا اثر ہوگا. اور آپ اس کا اثر افغانستان میں آپ کو نظر آئے گا، اس کا اثر آپ کو بوسنیا میں نظر آئے گا، اس کا اثر آپ کو تاجکستان میں نظر آئے گا، اس کا اثر آپ کو دنیا کے اس ہر حصے میں نظر آئے گا جہاں سے داعش جو ہے وہ اپنی ریکروٹمنٹ کرتا ہے، اور جہاں پہ آپ داعش جو ہے اپنی نام نہاد خلافت قائم کرنا چاہتا ہے، اور ایک ایسی خلافت جس کی بنیاد خون کے اوپر ہے، جس کی بنیاد ظلم کے اوپر ہے، اور جس کا اسلام کے ساتھ، یہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
جی مشرف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جو اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں عراق کے امور میں، انہوں نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو عراق سے متعلق تھا بیان دیا کہ عراق میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق میں مختلف جو گروہ ان میں اتحاد نہیں پایا جاتا، یا عراق کے جو مختلف قومیتوں اس میں اتحاد نہیں پایا جاتا. جبکہ عراق کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں، آج جو اس کی جمہوری تاریخ ہے، تو پارلیمنٹ کا اسپیکر جو ہے اہل سنت ہے، اور ملک کا جو صدر ہے وہ کرد اہل سنت ہے، اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ شیعہ ہے. اسی طریقے سے کابینٹ میں آپ دیکھیں، کابینہ میں دیکھ لیں تو برابر کی تقریباً حصہ داری ہے شیعہ و سنی جو وزراء ہیں، پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 2003 سے اب تک جو صورتحال ہے، اور جس طرح سے عراق میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، اور عراق کے سبھی مسلمانوں نے خواہ و شیعہ و سنی جس طرح سے ناکام بنایا ہے، اگر اتحاد نہیں ہوتا تو کیا آج یہ عراق اسی صورت میں رہتا، اسی شکل میں رہتا؟ یہ کیوں بیان دیا ہے کہ عراق میں اتحاد نہیں پا جاتا؟
دیکھیں، اگر اتحاد نہیں پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی بنیاد کیا چیز بنی. جب امریکہ داخل ہوا ہے، انہوں نے تقسیم ہی عراق کو سنی شیعہ کرد علاقوں میں کی ہے. یہاں پہ ایک مرتبہ انہوں نے ایتھنک بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کیا ہے، قوم کے حوالے سے کردوں کو، اور مذہب کے اعتبار سے سنی اور شیعہ کو الگ کیا. یہ بذات خود ایک بنیاد دی اور تقسیم اس وقت ڈالی گئی ہے جبکہ سنی شیعہ بھائیوں کی طرح آپس میں رہ رہے تھے، اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں اور سب کچھ تھا. आज अगर ये इत्तेहाद बरकरार है तो उन कुव्वतों की वजह से जिन्होंने इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की कोशिश की है। इसके बावजूद कि ये तकसीम ले आए, इसके बावजूद कि दाइश जो है ना अपने आप को अहले सुन्नत का नुमाइंदा होने की दावेदार है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि रज़ाकार फोर्स में एक बहुत बड़ी तादाद अहले सुन्नत भाइयों की है जो कि लड़ रही है, जो जानते हैं कि दाइश वाले ना तो सुन्नी हैं और ना कि शिया हैं। देखिए, याद रखिए, सुन्नी और शिया होने के लिए पहले मुसलमान होना ज़रूरी है। आप बताएं कि दाइश का कौन सा कानून है जो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, उनकी कौन सी पॉलिसी है, कौन सा अमल है, कौन सा उनका काम है। औरतों को बेच रहे हैं तो वो बेच रहे हैं, बच्चों को, यतीम बच्चों को उठा के ज़बरदस्ती अपना कारिंदा वो बना रहे हैं, बच्चों बड़ों के साथ कोई कानून नहीं है। कौन सा फर्द है, किस मजहब का पैरोकार है, इज़दी को ले लें आप, सुन्नियों को ले लें, अभी मुसलमान में अकल की खबर है कि वो एक अहले सुन्नत के आलिम दीन को कत्ल कर दिया गया, सबके सामने सारे आम उनको कत्ल कर दिया गया, चूंकि उनके पॉलिसीज़ के साथ वो मुत्तफिक नहीं था, उनके रास्ते के साथ, उनकी थियोलॉजी के साथ, उनके नज़रियात से वो इख्तलाफ कर रहे थे। उन इससे पहले मुस्लिम में कितने अहले सुन्नत के उलमा को शहीद कर दिया गया। फिर ये जो बम धमाके करते हैं वहाँ पे कौन देखता है कि कौन सुन्नी है कौन शिया है, वो धमाके करके सिर्फ और सिर्फ तखरीबकारी करना चाहते हैं और सिर्फ दहशत गर्दी करना चाहते हैं। इसके खिलाफ सब मुत्तफिक हैं। इसके बावजूद आप देखें कुर्द आज दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं, अहले सुन्नत वाले भी दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं, मकतब तशय्यों के पैरोकार भी दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बजात खुद एक अमली सबूत है उस इत्तेहाद यकजहती और इत्तेफाक का जो मगरबी कुव्वतों के तफरका डालने की कोशिशों अमली कोशिशों के बावजूद आज भी इराकी फोर्सेस इत्तेहाद और इत्तेफाक से लड़ रही हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में कि उन मनफी इकदाम के बावजूद ये मुस्बत नतीजा सामने आ रहा है।
एक मिनट में जवाब चाहूँगा कि इराक को तकसीम करने की जो साजिश तैयार कर रखी है अमरीका में उसमें कितना कामयाब हो सकेगा, एक मिनट में जवाब चाहूँगा। मुशर्रफ साहब,
कामयाबी के असरात बहुत कम नजर आते हैं और जो अभी आलमी सूरत हाल बनती चली जा रही है उसमें और इसके असरात कम हो गए, क्योंकि चारा नहीं है इराकियों के पास। इराकियों के पास एक तरफ दाइश है और दूसरी तरफ इत्तेहाद इत्तेफाक यकजहती भाईचारा मोहब्बत और इराक की वो एक बाउंड्रीज है जिसमें वो हमेशा से इकट्ठे रहे हैं, अभी भी वो रह सकेंगे और रह सकते हैं। सिर्फ ये वक्त जो है ये मेरे ख्याल में बहुत राइप है उनके इत्तेहाद और यकजहती को फरोग देने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। हम कराची में अपने मेहमान जनाब नूरानी साहब से माजत खा हैं कि उनसे रबता मुनक़ा हो गया और अब बरकरार हुआ तो हमारे पास वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह से हम इस्लामाबाद में मोहतरमा महरीन जहांगीर साहिबा के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त नियत किया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल ये इराक का बहरान हो या शाम का या इलाके का बहरान हो या आलम इस्लाम में जो बहरान पैदा किया गया है, इस सब के पीछे अमेरिका और ज़ाहिर है कि सैनी ताकतें कार फरमा हैं, उनकी कोशिशें कार फरमा हैं और वो नहीं चाहती हैं कि आलम इस्लाम में अमन हो, सुकून हो, तरक्की हो, खुशहाली का बोलबाला हो। और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से अमेरिका ने इराक में साजिश रची इराक को तकसीम करने के लिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खित्ते के और भी मुल्कों को तकसीम करके इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ सहयूनी गासिब हुकूमत को बालादस्ती दिलाने की कोशिश कर रहा है। और उसकी कोशिश यह है कि जैसे भी हो इलाके में सहयूनी हुकूमत की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और इस्लामी मुल्कों को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करके उन्हें बेदस्त पा बना दिया। डील हो रहे हैं तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और उसके हवारियों की ये कोशिश या साजिश किसी भी कीमत में कामयाब नहीं हो सकेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।